بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 2 ہے. آج ہم آپ کے لیے مصنفہ عمیرہ احمد کی کتاب دربار دل کی کہانی نمبر 1 دربار دل ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب کرتب آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 19. تو پھر یہ محبت نہیں تماشا ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا، اور مجھے ایسے کھیل تماشوں میں دلچسپی نہیں ہے. صوبیا نے میرا چہرہ ناراضگی سے دیکھا. محبت کے بارے میں تمہارا رویہ اب نارمل ہے، اس نے کہا. میں نے ہلکی سی ناراضگی کے ساتھ اسے دیکھا. نہیں، محبت کے بارے میں تمہارا رویہ اب نارمل ہے. محبت ایک حقیقت ہے، اس نے اصرار کیا. میں نے کب کہا کہ یہ ایک مائت ہے؟ MYTH، میرا انداز برقرار تھا. پھر تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اس نے جتانے والے انداز میں کہا. کس طرح کی باتیں؟ میں نے جواباً پوچھا. تم محبت کا مذاق اڑاتی ہو. نہیں، میں محبت کرنے والوں اور ان کی حرکتوں کا مذاق اڑاتی ہوں، میں نے اس کے جملے کی تصحیح کی. تمہارے نزدیک محبت صرف وہ ہے جو انسان اپنے ماں باپ سے کرتا ہے؟ اس بار صوبیا کا انداز تمسخر لیے ہوئے تھا. ہاں، میں نے ٹھیٹ بنتے ہوئے کہا. اور جو میں کر رہی ہوں؟ میں نے اس کی بات کاٹی. اور جو تم وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کے ساتھ کرتی ہو، اسے رومانس کہتے ہیں یا فلرٹ؟ وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی. ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ محبت جیسے آفاقی جذبے کو سمجھ سکے، اسے اپنے دل میں جگہ دے، صوبیا نے ناراضگی سے کہا. محبت خوش قسمت لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے لیے نہیں ہوتی. اچھا، میں مذاق اڑانے والے انداز میں کہتی. مجھے صوبیا کی باتوں سے کچھ زیادہ فرق پڑا تھا، نہ اثر ہوا تھا. میں جانتی تھی کہ لاشعوری اور غیر ارادی طور پر میں اکثر اسے اپنی باتوں سے اریٹیٹ کر دیا کرتی تھی، اور وہ اپنے رد عمل کا اظہار پھر اسی طرح کے جملوں سے کرتی تھی. ان دنوں محبت کے بارے میں میرے خیالات ایسے ہی تھے، اور میں ان خیالات کا اظہار کرنے سے چوکتی بھی نہیں تھی، اور یہ اظہار بہت سے لوگوں کو ناراض کر دیا کرتا تھا، خاص طور پر وہ لڑکیاں جو محبت کو مقدس گائے سمجھا کرتی تھی. ناراض ہونے والوں میں میری فرینڈز بھی شامل ہوتی تھی، کیونکہ بعض دفعہ انہیں لگتا تھا میں ان کے کردار پر انگلی اٹھا رہی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا. میں تو صرف اپنی رائے کا اظہار کرتی تھی، وہ بھی تب جب مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا جاتا. اتنے سالوں بعد تمہاری بیٹی کو دیکھا تو دل خوش ہو گیا. میں آنٹی صفیہ کی بات پر چائے سرو کرتے ہوئے بے اختیار مسکرائی. وہ امی کی بہت اچھی دوست تھی اور کئی سالوں کے بعد ہمارے گھر آئی تھی. ماشاءاللہ، بہت اچھی تربیت کی ہے تم نے مہر کی. ان کی نظریں مسلسل مجھ پر تھی، اور میں ان نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی پا رہی تھی. بس اللہ کا شکر ہے. تم بتاؤ مراد کیسا ہے؟ امی نے جواباً صفیہ آنٹی سے پوچھا. مراد ٹھیک ہے. تم اسے بھی ساتھ لے آتی؟ کیسے لے آتی؟ اس کے پاؤں گھر میں ٹکے تو کہیں لے جاؤں. ویسے بھی چند ہفتوں تک کینیڈا جا رہا ہے MBA کرنے. آج کل اس کی تیاریوں میں رہتا ہے. وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بتا رہی تھی. MBA کرنے جا رہا ہے، ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے لائق ہے. امی نے بے اختیار مراد کو سراہا. ہاں، اسٹڈیز میں تو ہمیشہ ہی اچھا رہا ہے، بس ذرا ویسٹرنائز ہو گیا ہے. ٹھیک ہو جائے گا صفیہ، اس عمر میں سارے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، امی نے صفیہ آنٹی کو تسلی دی. تم مجھے یہ بتاؤ کتنے سال کہاں رہی؟ اس سے پہلے کہ امی کچھ اور کہتی، میں بول اٹھی، امی میں کھانے کی تیاری کرتی ہوں، وقت ہو رہا ہے. بیٹا پہلے میرے پاس بیٹھو نا، صفیہ آنٹی نے کہا. نہیں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، واقعی کھانے کا وقت ہو رہا ہے، اور اسے اب کھانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، امی نے کہا. مگر سعیدہ، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، صفیہ آنٹی نے اٹھتے ہوئے کہا. اتنے سال بعد تم آئی اور میں تمہیں صرف چائے پٹر کھا دوں؟ یہ ناممکن ہے، امی نے کہا. ذرا مہر کے ہاتھ کا کھانا کھانا، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم کفرانی نعمت کر رہی تھی، امی نے میری تعریف کی. آنٹی صفیہ نے بے اختیار مجھے دیکھا. اگر مہر کے ہاتھ کے کھانے کی بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں کھانا کھا کر ہی جاؤں گی، صفیہ آنٹی نے خوش دلی سے کہا۔ میں مسکراتے ہوئے لاؤنج سے باہر آ گئی۔ مہر دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے، میں نے وہاں سے نکلتے نکلتے آنٹی صفیہ کا جملہ سنا۔ میں مسکراتی، میں نے یہ جملہ اپنی زندگی میں اتنی بار سنا تھا کہ اب اگر کوئی میرے بارے میں یہ جملہ نہ کہتا تو میں حیران رہ جاتی۔ عام لڑکیاں، صوبیہ اور ان جیسی دوسری عام لڑکیاں، میں جانتی تھی میں ان سب سے مختلف تھی اور مجھے اس مختلف ہونے پر فخر تھا۔ میں دوسری لڑکیوں کی طرح ایسے بہت سے کام نہیں کرتی تھی جو وہ اپنی زندگی کا ضروری حصہ سمجھتی تھی۔ مجھے کنزرویٹو اور نیرو مائنڈڈ کا لیبل اپنے پر لگوانے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اگر جسم کو مہذب طریقے سے ڈھانپنا، عبادت کرنا اور ان عادات اور حرکات سے دور رہنا جن سے دور رہنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، کسی کو مجھے کنزرویٹو اور نیرو مائنڈڈ قرار دینے پر مجبور کرتا ہے، تو پھر مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ میں خوش اور مطمئن تھی کیونکہ مجھے یقین تھا خدا مجھ سے خوش اور مطمئن تھا۔ ان دنوں میری زندگی ایک سیدھی لکیر کی مانند تھی، رولر کے ساتھ کھینچی گئی ایک سیدھی لکیر، بیچ میں کہیں کوئی ٹیڑھ کوئی خامی تھی ہی نہیں۔ اور میرے ماں باپ کو مجھ پر فخر تھا، فخر ہوتا بھی کیوں نہ، میں ان کی اکلوتی اولاد تھی اور اس اکلوتی اولاد کی انہوں نے حتی المقدور اچھی تربیت کی تھی، اور یہ تربیت میری شخصیت میں نظر آتی تھی۔ اس دور میں میرے جیسی لڑکیاں کم ہوتی تھیں، اور جو ہوتی تھیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے اسی طرح قابل فخر ہوتی تھیں۔ میرے لیے تب یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں کسی ایسی چیز پر یقین نہ لاتی جو میرے ماں باپ مجھ سے کہتے، کوئی ایسی بات نہ مانتی جو وہ چاہتے، کوئی ایسا کام کرتی جسے وہ ناپسند کرتے۔ میں ان کی ہر بات کو پتھر کی لکیر سمجھ کر مانا کرتی تھی، بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر وہی کی طرح۔ میرے لیے سچ صرف وہی ہوتا تھا جو میرے والدین کی زبان سے ادا ہوتا تھا، باقی سب کچھ جھوٹ تھا۔ میری اخلاقیات کا منبع ان کی نصیحتیں اور تعلیمات بھی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ میں ان کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے قبول کرتی ہوں، اسی لیے وہ مجھ سے بہت کچھ کہا کرتے تھے۔ میں ویسے بھی ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ مجھے ہر لحاظ سے پرفیکٹ دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ ایک آئیڈیل اولاد جو ان کے لیے باعث افتخار ہو، سعادت مند، فرما بردار، اکلوتی اولاد، اور میں ایسی ہی تھی۔ اچھائی و برائی کا جو ترازو میرے ماں باپ نے میرے اندر نصب کیا، وہ ساری عمر ناپ تول اور جانچ پرکھ میں مصروف رہا۔ ہر بار اس کی پیمائش اور تخمینے میرے لیے ٹھیک ثابت ہوتے رہے، صرف ایک بار اس ترازو کے دونوں پلڑوں کا توازن خراب ہوا، اور میرے لیے وہ ایک بار، بس ایک بار ثابت ہوئی۔ میں منہ کے بل گرنے کے بعد دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکی، میں نے اٹھنے کی کوشش بھی نہیں کی، میں جیسے آسمان سے گری تھی۔ صفحہ نمبر 22، چوتھا باب۔ انہی دنوں ہمارے گھر میں پہلی بار دم کالز آنے لگی۔ پہلے بابا کا خیال تھا کہ یہ ان کے کسی اسٹوڈنٹ کی شرارت ہوگی، وہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور بہت نرم طبیعت کے ہونے کے باوجود اپنے اصولوں میں بہت سخت تھے۔ شروع میں ہم سب نے ان کالز کو نظر انداز کیا، خود بابا نے بھی، مگر بعد میں وہ قدرے ٹینس رہنا شروع ہو گئے۔ فون ہمیشہ امی اٹھاتی تھی یا بابا، اور دوسری طرف سے فون فوراً بند کر دیا جاتا۔ میں فون نہیں اٹھاتی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ وہ کالز دراصل میرے لیے آتی تھی۔ غلطی میری ہی تھی، میں نے اپنے لیے غلط آدمی کا انتخاب کیا، وہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ میں اس سے تو بھی ایک بار پھر سسکیاں بھرتے ہوئے مجھے اپنے تازہ ترین ناکام افیئر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میری تم سے بس ایک ریکویسٹ ہے، میں نے اس کی بات کاٹی، کہ اب آئندہ تم بوائے فرینڈ بنانے کی کوشش مت کرنا۔ میں بوائے فرینڈ کب بنا رہی ہوں میمی؟ میں تو صرف ایک ایسا شخص ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں جس سے میں کل کو شادی کر سکوں، اور اس کوشش میں تم پچھلے چند سالوں میں درجنوں لڑکوں کے ساتھ ڈیٹنگ کر چکی ہو، میں نے اسے یاد دلایا۔ اب تم بار بار مجھے میرے ماضی کے حوالے سے تانے دو گی؟ صوبیہ نے برا منایا۔ تانے نہیں دے رہی، صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آئندہ ایسا مت کرنا۔ اگر تمہارے پیرنٹس کو یہ سب کچھ پتہ چل جائے تو تمہیں اندازہ ہے ان کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ کچھ نہیں کہیں گے وہ، انہوں نے مجھے بہت آزادی دے رکھی ہے۔ صوبیہ نے لاپرواہی سے کہا، اس کی سسکیاں تھم چکی تھی۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم انہیں دھوکہ دو، کچھ پابندی انسان خود بھی تو اپنے اوپر لگاتا ہے، میں نے اسے پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ کہہ رہی ہوں نا کہ میں اب دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ صوبیہ نے پہلی بار یہ وعدہ نہیں کیا تھا، اپنے ہر افیئر کے ختم ہونے کے بعد وہ اسی طرح روتی دھوتی پھر ایسے ہی وعدے کرتی۔ چند دنوں بعد اس کے تمام وعدے اور آنسو ہوا میں اڑ جاتے، وہ پھر سے پہلے والی جگر پر آ جاتی۔ کوئی نیا لڑکا، نیا دوست، ہوٹلنگ، پھرنا پھرانا، خط و کتابت، تحائف کا تبادلہ، اظہار محبت اور اس کے بعد کھیل ختم، کردار اور تماشائی اپنے اپنے گھر۔ مجھے اس کی ان تمام حرکتوں سے گھن آتی تھی، جن ویلیوز کے ساتھ میری پرورش ہوئی تھی مجھے اس سے گھن آنی ہی چاہیے تھی، اور شاید ایسی ہی شدید ناپسندیدگی صوبیہ میرے خیالات اور طرز زندگی کے لیے رکھتی تھی۔ اس کا خیال تھا میں جانتے بوجھتے ایک پنجرے میں رہ رہی ہوں جن میں میں نے اپنے لیے کوئی کھڑکی تک نہیں رکھی، اور اس پنجرے میں مجھے مقفل کرنے والے میرے اپنے ماں باپ تھے۔ ہیلو، میں نے فون اٹھا کر کہا۔ ہیلو، میمی بات کر رہی ہیں، دوسری طرف کوئی مرد تھا۔ میں الجھی۔ جی، آپ کون؟ میرے خدا، اس نے بے اختیار سانس لے کر کہا، آج کچھ اور مانگتا تو وہ بھی مل جاتا۔ میں سمجھی نہیں، میں اس کے جملے پر کچھ اور الجھی۔ آپ کے گھر میں فون کیا آپ کے والد صاحب کے کمرے میں ہوتا ہے؟ اس نے سوال کیا، یا تبصرہ مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں، مگر پہچاننے کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے فون پر آپ مجھے کیسے دیکھ سکتی ہیں۔ اس کا لہجہ اور انداز انتہائی شوق تھا۔ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس بار میں نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ بتایا تو ہے آپ سے، اپنا تعارف کروائیں، مجھے مومی کہتے ہیں۔ میں کسی مومی کو نہیں جانتی، اسی لیے تو فون کیا ہے تاکہ آپ کو واقف بنایا جا سکے۔ آپ انتہائی بدتمیز انسان ہیں، دوبارہ فون مت کریں یہاں پر۔ میں نے بہت غصے میں فون بند کر دیا اور لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ فون کی گھنٹی چند ہی لمحوں کے بعد ایک بار پھر بجی اور میری انسٹریکٹ نے مجھے بتایا کہ یہ وہی ہے، INSTINCT۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو ہیلو میمی، وہی تھا۔ میں نے اس بار فون بند کرنے کے بجائے ریسیور ٹیبل پر رکھ دیا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے ایسی کوئی کال ریسیو کی تھی، اور میں کچھ دیر اس کالر کے بارے میں سوچتی رہی، آخر وہ میرا نام کیسے جانتا تھا؟ پھر میں نے سر جھٹکا، جو نمبر جانتا تھا اس کے لیے نام جاننا کیا مشکل تھا، مگر صرف ایک پریشانی تھی، یہ میرا نک نیم تھا، اور صوبیہ کے علاوہ اور کوئی مجھے اس نام سے نہیں بلاتا تھا۔ آخر تمہیں کنسرٹ میں جانے پر اعتراض کیا ہے؟ صوبیہ پچھلے ایک گھنٹے سے فون پر مجھ سے مسلسل ایک ہی بات پوچھ رہی تھی۔ ایک نہیں، بہت سے اعتراضات ہیں، میں نے شاید سومی بار اسی اطمینان سے کہا۔ انسان کو کبھی تفریح کے لیے گھر سے باہر بھی نکلنا چاہیے، ہر وقت 100 سال کی بھوڑی عورتوں کی طرح گھر میں گھس کر نہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ وہ اب طنز کر رہی تھی۔ تمہارے ماں باپ نے بھی تمہیں بالکل اپنی مٹھی میں جکڑ کر رکھا ہوا ہے، کہیں باہر نکلنے ہی نہیں دیتے۔ وہ اب امی اور بابا پر تنقید کر رہی تھی، حالانکہ یہی تو عمر ہوتی ہے ایسی سرگرمیوں کی۔ اگر اس عمر میں یہ سب نہیں کرو گی تو پھر کس عمر میں کرو گی؟ میں کسی بھی عمر میں اس طرح کی چیزوں میں شرکت نہیں کروں گی، میں نے اس کی بات کاٹ کر دو ٹوک انداز میں اس سے کہا۔ کیوں، اب کنسرٹ میں شرکت بھی کیا گناہ ہو گئی ہے؟ وہ طنزی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہاں جانا گناہ ہے یا نہیں، مگر میں اس طرح کی کمپنی کو انجوائے نہیں کرتی۔ کیسی کمپنی کو؟ صوبیہ نے قدرے تیز لہجے میں میری بات کاٹی۔ تم میری بات کر رہی ہو؟ وہ غلط فہمی کا شکار ہو رہی تھی۔ नहीं, मैं तुम्हारी कंपनी की बात नहीं कर रही, मैंने कहा। मैं वहाँ आने वाले दूसरे लड़के लड़कियों की बात कर रही हूँ जो बगैर किसी वजह के हंगामा बर्पा कर देते हैं। अब कॉन्सर्ट में शोर तो होगा ही, वहाँ लोग चुप कर रोता रख कर तो नहीं बैठ सकते, सोफिया ने कहा। जानती हूँ चुप कर रोता नहीं रख सकते, मगर मुझे उनके शोर शराबे सुनने में कोई दिलचस्पी है, ना ही उनका नाच गाना देखने में, मैंने इत्मीनान से कहा। चलो ना यार, आखिर इतनी जिद क्यों कर रही हो, वह मिनटों पर उतर आए। जल्द आ जाएंगे, मैं वादा करती हूँ। नहीं सोफिया, मैं अपना वक्त जाया नहीं कर सकती, मुझे कल वैसे भी बहुत से काम है, जिसकी मिन्नत समाजत से मुतासिर हुए बगैर बोली। एक दिन की तफरी से तुम्हारे कौन से काम रुक जाएंगे, वो उसी अंदाज में कह रही थी। तुम्हें पता है मैं कभी तुमसे साथ चलने के लिए ना कहती अगर मेरे साथ जाने के लिए कोई और होता, मगर मेरे साथ जाने के लिए कोई और नहीं है, इसलिए तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ। चलो ना, उसने एक बार फिर मिन्नत की। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी मिन्नत करूं कि तुम वहां ना जाओ तो फिर, मैंने जवाबन कहा। मुझे तुमसे इसी फजूल बात की तवक्को थी, वो यकदम नाराज होकर बोली। अब तुम मुझे मजबूर करोगी कि मैं वहां ना जाऊं और तुम्हारी तरह इस उम्र में घर में बैठकर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दूं। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम घर में बैठकर अल्लाह अल्लाह शुरू कर दो, तुम वैसे ही घर में बैठ जाओ। ये जरूरी तो नहीं कि तुम शहर में होने वाला हर कॉन्सर्ट अटेंड करो, ये कॉन्सर्ट छोड़ दो, अगली बार मेरे बजाय कोई और तुम्हें साथ जाने के लिए मिल जाएगा तो फिर तुम्हें मेरी मिन्नतें नहीं करना पड़ेंगी। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने दूसरी तरफ से फोन पटक दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन हैं? उस दिन फिर मैंने फोन उठाया था, मैंने उसकी आवाज नहीं पहचानी। मैं वो हूँ जिस पर आपने अभी अभी सलामती भेजी है। जी, मैं उसके संजीदगी से कहे जुमले पर हैरान हुई। कैसी हैं आप? आपको किससे बात करनी है? जिससे कर रहा हूँ, उसके अंदाज में कमाल की बेतकल्लुफी थी, मैंने यकदम उसे पहचान लिया। ओह आई सी, मैंने पहचान लिया है आपको, मैंने बेख्तियार कहा। रियली? वहीं तो मैं भी हूँ, मगर आप जितनी तहानत, वो मुझे दाद दे रहा था। मैंने उसकी बात काटी। आप वही आदमी हैं जो? इस बार उसने मेरी बात काटी। आदमी? वो तकरीबन चीखा था। अभी तो मैं लड़का हूँ और आपने मुझे आदमी बना दिया। मैंने उस दिन भी आपको कितनी बेरहमी से डांटा था कि, उसने एक बार फिर मेरी बात काटी। आपने डांटा कब था? आपने तो बस रिसीवर क्रेडल से उठाकर रख दिया था, पूरे दो मिनट में आपकी टीवी पर चलने वाला न्यूज बुलेटिन सुनता रहा। अब वाकई पागल हैं, मैंने बेख्तियार कहा। आपने ठीक अंदाजा लगाया, इस दौर में पीटीवी का न्यूज बुलेटिन सुनने वाला वाकई पागल होता है, और ये खासियत आप में भी है क्योंकि आप भी उस वक्त यही काम कर रही थी। मैंने फोन पटका, फिर एक ख्याल आने पर रिसीवर क्रेडल से उतार कर रख दिया, और फिर मुझे उसके आखिरी जुमले पर हंसी आई। आखिर वाकई क्या तुक बनती थी न्यूज बुलेटिन देखने की। कभी कभी मुझे तुम पर रश्क आता है मीमी, सोफिया ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मैं फोन सुनते हुए इसकी बात पर मुस्कुरा दी। झूठ मत बोलो, तुम्हें मुझ पर रश्क आ सकता है? तुम्हें तो मुझ पर सिर्फ तरस आता है। नहीं नहीं, कभी कभी मुझे तुम पर रश्क भी आता है। क्यों? तुम्हें कोई टेंशन जो नहीं है? कैसी टेंशन? मैंने हैरानगी से पूछा। बॉयफ्रेंड्स की टेंशन, फिगर कॉन्सिस्टेंट रहना, फैशन फ्रेक होना, कॉन्सर्ट और शोज में भागना, तुम्हें तो यार मेरी तरह के मसले ही नहीं है, उसने गहरा सांस लेकर कहा। FIGURECONSCIOUS फैशन ट्रिक, FASHIONFREAK। मुझे मसले हैं या नहीं, या मैंने मसले पाले नहीं, तुम चाहो तो तुम भी इन मसलों से पीछा छोड़ा सकती हो। इम्पॉसिबल, ان سب کے بغیر سوسائٹی مجھے قبول نہیں کرے گی۔ تم سمجھتی ہو ہم اپنی حدود و قیود کو جتنا پھیلائیں گے معاشرے میں اتنا اونچا مقام پائیں گے؟ میں جانتی تھی میرا سوال چبھنے والا تھا۔ میں اسی لیے تو کہتی ہوں مجھے بعض دفعہ تم پر بڑا رشک آتا ہے۔ صوفیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ میں جانتی تھی اسے مجھ پر رشک نہیں آتا تھا، اسے مجھ سے حسد ہوتا تھا کیونکہ میں اس کی طرح کنفیوزڈ ایتھسٹ دے کر نہیں پھرتی تھی، ETHICS، اور اس لیے بھی کیونکہ مجھے اپنے نفس پر اس سے زیادہ قابو تھا۔ کم از کم تب میری سوچ یہی تھی۔ میں صرف یہ نہیں جانتی تھی کہ انسان اپنے ہر لفظ، اپنے ہر خیال کے لیے آزمایا جائے گا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ ایک بار پھر فون اٹھانے پر میں نے اس کی آواز سنی تھی اور میں بے اختیار جھلائی تھی۔ وہ ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ تم اپنا اور میرا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو، میں نے خفگی سے کہا۔ بالکل ٹھیک، میں یہی کرنا چاہتا ہوں، اس نے بڑی جھٹائی سے کہا۔ میں نے دانت کچکچائے۔ تمہیں دوسرے لوگوں کے گھروں میں فون کرتے شرم نہیں آتی؟ لوگ گھروں میں فون لگواتے ہی اس لیے ہیں کہ ان سے رابطہ کیا جائے، وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، فون اسی لیے لگوایا جاتا ہے کہ رابطہ کیا جائے، مگر اس طرح کے رابطے کے لیے نہیں جو تم کر رہے ہو۔ میرے رابطے میں کیا خرابی ہے؟ تمہارے رابطے میں خرابی نہیں ہے، تمہارے دماغ میں خرابی ہے، میں نے جھلا کر کہا۔ آپ ثابت کریں، اس کی جٹائی اپنے عروج پر تھی۔ مجھے یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ بات کہی کیوں؟ تو اور تمہارے بارے میں کیا کہا جائے؟ کوئی اچھی بات؟ تم ہمیں فون کر کے تنگ کر رہے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے بارے میں کوئی اچھی بات کریں؟ مجھے وہ واقعی پاگل لگا۔ پورا شہر چھوڑ کر اگر میں صرف آپ کے گھر ہی فون کر رہا ہوں تو یہ آپ لوگوں کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہمیں اس اعزاز کی ضرورت نہیں ہے، یہ اعزاز آپ کسی اور کو عطا کریں اور ہمیں بخش دیں۔ خیر ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کی ہر بات مانوں، انداز برقرار تھا۔ تم نے ہمارا نمبر کہاں سے لیا ہے؟ مجھے ایک بار پھر خیال آیا۔ آخر یہ سوال کتنی بار پوچھیں گے آپ تنگ نہیں آتی ہر بار یہی بات پوچھ کر؟ اور تم نے ایک بار بھی اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیونکہ اتنا اہم سوال نہیں ہے، اس نے کہا۔ مجھے احساس نہیں ہوا کہ میں اس سے فون پر غیر ارادی طور پر بڑی لمبی گفتگو کرنے لگی تھی۔ بظاہر بے ضرر اور طویل گفتگو، بے معنی باتیں، بے مقصد تکرار۔ وہ بات کو طول دیتا اور میں لاشعوری طور پر اس کی باتیں سنتی اور ان کے جواب دیتی رہتی۔ اسے بات سے بات بنانے یا بڑھانے میں کمال حاصل تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ میرے کالج آنے کے بعد دن میں کئی مرتبہ کال کیا کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ ایک مخصوص وقت کال کرنے لگا جب میں لاؤنج میں ہوتی اور زیادہ تر میں ہی فون اٹھایا کرتی۔ مجھے اس کی کال جھنجھلا دیا کرتی تھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی مجھے اس طرح کی کالز کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، نہ ہی میں نے کبھی اس طرح باقاعدگی سے کبھی کسی کی کالز ریسیو کی تھی۔ مگر وہ عجیب شخص تھا، کمال درجے کی جھٹائی تھی اس میں اور اس کی حس سے مزاح بھی اتنی ہی اعلیٰ تھی۔ اس کی جن باتوں کو سننے کے دوران اس سے ناراض ہوتی، بعد میں ان باتوں کا خیال آنے پر مجھے کئی بار ہنسی آتی۔ وہ پتہ نہیں واقعی اتنا احمق تھا یا صرف میرے سامنے احمق بن رہا تھا۔ مہر ذرا فون اٹھاؤ، امی نے کچن سے آواز دے کر لاؤنج میں بجتے فون کی طرف میری توجہ مبذول کروائی۔ میرے ذہن میں فوری طور پر اسی کالر کا خیال آیا تھا کیونکہ وہ اسی وقت فون کرتا تھا، مگر میں نے سوچا تھا کہ اگر آج یہ وہ ہوا تو میں اسے ٹھیک ٹھیک سناؤں گی۔ ہیلو میمی، اس نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم آخر میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے بلاخر اس سے وہ سوال کیا جو میں پہلے دن سے کرنا چاہتی تھی۔ نام؟ میں تو آپ کے کام بھی جانتا ہوں، وہ بے اختیار ہنسا۔ کیسے کام؟ میں کچھ الجھی۔ تم گریجویشن کر رہی ہو، اس نے ایک ہی جس میں آپ سے تم کا فاصلہ طے کیا تھا، مگر اس وقت میں نے اس پر غور نہیں کیا۔ مجھے تو اس بات نے پریشان کیا تھا کہ وہ کیسے جانتا ہے کہ میں گریجویشن کر رہی ہوں۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے بے اختیار کہا۔ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ تم بہت عبادت گزار ہو۔ مائی گاڈ، دیکھا، وہ ایک بار پھر ہنسا۔ اور میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم پردہ کرتی ہو۔ تم نے دیکھا ہے مجھے؟ ہاں۔ کہاں؟ تمہارے کالج۔ وہ کالج کا نام بتا رہا تھا۔ تم وہاں بھی پہنچ چکے ہو؟ میں نے بے ساختہ کہا۔ میں کہاں نہیں پہنچ چکا، اس نے مزے سے کہا، اور پھر اسی سانس میں بولا، کیا میں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو؟ نہیں، میں نے بے اختیار کہا۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں چند لمحے کچھ بول ہی نہیں سکی، اور اس سے پہلے کہ میرے حواس بحال ہوتے امی لاؤنج میں آ گئی تھی۔ کس کا فون ہے؟ انہوں نے کہا۔ صوبیہ کا، میں بے اختیار ہک لائی۔ اچھا، مگر اب بس کرو، بہت دیر سے باتیں کر رہی ہو تم اس کے ساتھ، انہوں نے کہا۔ جی، بس خدا حافظ کہہ دو سے، امی نے مزید کہا۔ میں نے ریسیور دوبارہ کان سے لگایا، خدا حافظ، اور دھڑاک سے ریسیور رکھ دیا۔ کچن میں برتن پڑے ہیں، انہیں صاف کر دو، امی نے لاؤنج سے نکلتے کہا۔ میں کر دیتی، میں نے کھڑا ہوتے ہوئے کہا، مگر اس وقت میرا ذہن کہیں اور تھا، اور دل پتہ نہیں، وہ تو شاید کہیں تھا ہی نہیں۔ صفحہ نمبر 30، پانچواں باب۔ یہ نہیں تھا کہ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں خوبصورت ہوں، مگر میں نے کسی مرد کے منہ سے یہ پہلی بار سنا تھا۔ سنک کے سامنے کھڑے برتن دھوتے ہوئے میرے ذہن میں بار بار اس کی آواز آ رہی تھی، کیا میں نے تمہیں بتایا کہ تم خوبصورت ہو؟ نہیں، تم بہت خوبصورت ہو۔ چار پلیٹوں کو اس رات سنک کے سامنے کھڑے میں نے شاید 40 بار دھویا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں انہی پلیٹوں کو بار بار دھو رہی ہوں۔ 2 ہفتوں میں پہلی بار میں اسکالر کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوئی تھی، کیونکہ اس نے مجھے اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ جب مرد کسی عورت کو یہ کہتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اس کے لیے کسی نہ کسی وجہ سے خاص اہمیت رکھتی ہے، اور وہ اسے بہت سی دوسری عورتوں میں آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے۔ IDENTIFY۔ صرف چند دن پہلے ہی تو کالج میں میری فرینڈز اسی ایشو پر بات کر رہی تھی۔ فری پیریڈ میں کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر سمیہ، ثنا اور صوبیہ کسی اور موضوع سے شروع ہو کر اسی موضوع پر پہنچ گئی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ مرد جب کسی عورت سے یہ کہتا ہے تو دراصل وہ فیلنگ اس تک پہنچاتا ہے جو اس عورت کو دیکھ کر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ثنا نے سمیہ کی بات کے جواب میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا کہ اس کے چہرے اس کے وجود کو دیکھ کر وہ اپنے اندر کہ اس کے چہرے اس کے وجود کو دیکھ کر وہ اپنے اندر کیا محسوس کرتا ہے، کیونکہ خوبصورتی یا تو ہمیں متاثر کرتی ہے یا مروب کرتی ہے، یا پھر EXCITE، اور شاید مرد یہ تینوں چیزیں محسوس کرتا ہے۔ میں مونگ پھلی کھاتے ہوئے ان لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ ہم چاروں سائیکولوجی کے اسٹوڈینٹ تھے، اور ایسی بحثیں اکثر ہوا کرتی تھی۔ میرا خیال ہے مرد جب کسی عورت سے یہ کہتا ہے کہ تم خوبصورت ہو، تو اس کو انڈائریکٹلی یہ بتا رہا ہے کہ تم میرے لیے خاص ہو، کیونکہ ہر خوبصورت عورت ہر مرد کو خوبصورت نہیں لگتی، اور ہر مرد ہر عورت کو خوبصورت نہیں کہتا۔ لیکن جب وہ کسی عورت سے کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس عورت کے لیے کوئی خاص ویب محسوس کر رہا ہے۔ VIEE، یہ صوبیہ کی فلاسفی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے مہر؟ سمیہ نے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے مونگ پھلی چھیلتے ہوئے سر اٹھا کر باری باری تینوں کو دیکھا، پھر دانا نکال کر اطمینان سے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے جب کوئی مرد کسی عورت کو یہ کہتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے، تو اسے بے وقوف بنا رہا ہے۔ وہ دراصل یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ تم خوبصورت ہو، بلکہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم کو بڑی آسانی کے ساتھ بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ اور جس لڑکی پر ان الفاظ کا اثر ہو، وہ ثابت کرتی ہے کہ مجھے نہ صرف بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، بلکہ میں پہلے سے ہی بے وقوف ہوں. میں مزید کچھ کہہ نہیں سکی. صوبیہ نے پوری قوت سے میرے کندھے پر ہاتھ مارا. کیا ہوا؟ میں نے کندھا سہلاتے ہوئے کہا. گیٹ لاسٹ, تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے ایسے کسی ایشو پر رائے لی جا سکے. تم پہلے سے ہی بائسٹ ہو. بی آئی اے ایس ای ڈی. صوبیہ بے حد ناراض ہو رہی تھی. کتاب کا پارٹ نمبر 2 یہاں پر مکمل ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 3 میں سنیں.